أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورة حشر مدنی ہے، 24 آیات اور 3 رکوع ہیں. نزول کے اعتبار سے 101 ہے، اور موجودہ ترتیب میں قرآن کریم کی 69ویں سورت ہے، یو کم شپیتم سورت ہے. اس سورت کا نام سورہ حشر بھی ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ سورہ تو بنی نذیر بھی ہے. مدینہ منورہ کے باہر آس پاس کچھ قبائل یہود کے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع. ان کی کچھ شاخیں بھی تھی، جیسے بنو اسد وغیرہ، غطفان. قریب ترین قبیلہ بنو نذیر تھا. اس قبیلے سے شہری قیام امن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاہدے کیے تھے، اور ان لوگوں نے خوش دلی سے قبول کیے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے امن کا خیال رکھیں گے. لیکن جب موقع ملتا تو یہ پرلے درجے کے نافرمان اور سرکش ثابت ہوتے، اور نقض عہد کا عظیم گناہ کرتے. ایک موقع پر طے شدہ معاہدے کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، اور امیہ ابن دمری کے ہاتھ سے ایک خون ہوا تھا، اس کے خون بہا ادا کرنے کے لیے ان سے بھی مدد مانگی. انہوں نے حامی بھری، لیکن اس دوران اوپر سے کوئی بڑا پتھر یا چکی کا پارٹ حضرت پر گرانے کی کوشش کی. حق تعالی نے عین وقت پر بذریعہ وحی آپ کو آگاہ فرمایا. آپ بما چند ساتھیوں کے وہاں سے اٹھے. آئے دن ان کے نقض عہد جاری تھے، اور خندق کے موقع پر تو انہوں نے حد کر لیا. وہ معاہدہ جو چند دن پہلے مکمل ہوا تھا، اس کی تحریر کی سیاہی ابھی تازی تھی، لیکن ان کمبختوں نے مکہ مکرمہ کے مشرکین کے جھانسے میں آ کر سب کو سبوتاز کیا، اور تمام معاہدے سے ہٹ کر نقص کیا. آپ جب وہاں سے فارغ ہو گئے تو آپ کو حکم آیا کہ ان کا محاصرہ کر لے، اور یہ جو کچھ اٹھا کے لے جا سکتے ہو لے جائے، اور باقی اس کے بعد اگر یہ لوگ یہاں ملے تو یہ قتل عام کر دیے جائے. مدینہ منورہ میں جو راس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس نے عین وقت پر ان کو پیغام بھیجا کہ پیغمبر کی باتوں میں آ کے خوف زدہ ہو کے جانے کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ 200 کے قریب مسلح افراد موجود ہیں، میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں. چنانچہ انہوں نے آپ کو کہلا بھیجا کہ ہم آپ کی بات سے یا ہم سے جانے والے نہیں ہیں، آپ سے جو ہو سکتا ہے کر لو. آپ نے مقررہ وقت پر صحابہ کا لشکر لے کر ان کا محاصرہ کیا، کوئی منافق ان کو بچانے کے لیے نہیں آیا، اور اسی طرح یہ ذلیل و خوار ہو کے وہاں سے بھاگنے لگے، اپنے مکانات توڑنے لگے. یہاں سے یہ مضامین ہیں. ما قبل کی صورت کے ساتھ لفظاً حرفاً تعلق ہے. اس صورت میں کہا تھا کہ جو لوگ اللہ اور رسول کے دشمن ہیں وہ ذلیل ہیں، چنانچہ یہود کی ذلت یہاں بیان ہوئی. اس صورت میں کہا تھا کہ میرا فیصلہ ہے کہ میرے پیغمبر اور مجھ پر ایمان لانے والے غالب رہیں گے. اللہ نے پیغمبر اسلام کو اور ان کے صحابہ کو تمام قبائل پر غالب کر دیا. اس صورت میں فرمایا تھا کہ ایسے لوگ جو دین کے دشمن ہیں، کسی کے باپ بھائی بیٹا رشتہ دار کیوں نہ ہو، تمہارے اپنے نہیں ہوں گے. چنانچہ دین دشمنوں کے اجاڑے کیے گئے، تباہی مچ گئی، کوئی بچانے نہیں آیا. اس صورت میں صحابہ کو کہا تھا اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون. رب العزت نے بنو نذیر کے مقابلے میں حضرات صحابہ کے پائے استقامت دکھائے اور بھرپور مدد و نصرت ان کی فرمائی. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ مخلوق جو آسمان و زمین میں. وہو العزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمت والے ہیں. غلبے کا ظہور دکھایا، بنو نذیر بگایا، اور حکمت ان کے لیے ایسے بہانے تلاش کیے گئے کہ کوئی ذی رحم انسان بھی ان پر رحم نہیں کرے. والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، اللہ وہ ہے جس نے نکال باہر کیا کافروں کو اہل کتاب میں سے، ان کے گھروں سے پہلے حشر کے موقع پر. پہلا حشر دنیا میں ان کا یہ ہوا، اور دوسرا حشر ان کا قیامت کے دن ذلت آمیز ہوگا. جمہور مفسرین کے نزدیک پہلا حشر سن 4 ہجری میں غزوہ خندق کے آس پاس ان کے نقض عہد کی وجہ سے، اور دوسرا حشر حضرت عمر کے دور خلافت میں جب ان کو شام سے بھی جب ان کو خیبر سے بھی شام کی طرف نکالا گیا، اور شام کی زمین ارض حشر ہے، یہ وہاں پہنچا دیے گئے. ما ظننتم ان یخرجوا، تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ نکلیں گے. وظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ، وہ بھی سمجھتے تھے کہ بچا لیں گے اس ان کو ان کے قلعے اللہ کی پکڑ سے. آپ کا یہ خیال تھا کہ یہ کیسے جائیں گے، ابن ان جد دن آباد ہے، اور وہ یہ کہتے تھے ہمارے باغات، ہمارے لشکر، ہماری مضبوط عمارات، ہم کیوں جائیں. فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، آ گیا ان کے پیچھے اللہ جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا. وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب مسلمانوں کا. اور یخربون بیوتہم بایدیہم، برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے مکاناتوں کی چھتیں توڑ رہے تھے، دروازے نکال رہے تھے، کھڑکیاں نکال رہے تھے، اور بڑے بڑے شاطیر اور پٹیرے جو ساتھ لے جا رہے تھے. تو اپنا مکان کوئی خود گراتا ہے لیکن ذلت ہے نا. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اپنے گھر کی حفاظت فرض ہے، اور فقیہ امت حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب نے اس سے استدلال کیا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اپنے ملک پاکستان کے وفادار ہیں، اور پاکستان کے ساتھ وہ بے وفا ہوگا جو مومن نہیں ہوگا. یخربون بیوتہم بایدی وایدی المومنین، اور اسی طرح مسلمانوں کے ہاتھوں سے. فاعتبروا یا اولی الابصار، پس عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو یعنی عقل والو، فاعتبروا یا اولی الابصار، فقہ کے عالموں نے اس سے قیاس کو حجت سمجھا ہے. شراب کو دیکھا کہ اس میں نشہ ہے، تو جس جس چیز میں نشہ آ گیا اس کو حرام کر دیا. شراب کی تمام قسمیں، بنگ، چرس، افیون، ہیروئن، ان میں نشہ پایا جاتا ہے. فاعتبروا یا اولی الابصار، ایک محکوم علیہ میں حکم نکال لیتے اور پھر وہ دوسرے محکوم کے اندر جاری کر لیتے. وہ جو وجہ پیدا کرتے ہیں اس کو علت کہتے. علت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک متردہ ایک غیر متردہ. اگر کوئی شخص کہے کہ وہی علت سگریٹ میں ہے، چیلم میں ہے، بیڑی میں ہے، پان میں ہے، نسوار میں ہے، تو یہ غلط کہتا ہے، اس میں نشہ نہیں ہے. اور اگر وہی علت پوری کی پوری کسی چیز میں پائی جائے تو حکم آ جائے گا. چنانچہ ہیروئن، چرس، بنگ، بھیڑی اور یہ تمام چیزیں نقصان دہ ثابت ہیں. آگے یہ مجتہد کا میدان ہے کہ وہ علت کا ترد دکھائے. ترد توارے دال ترد، حسامی کے اندر علت متردہ اور غیر متردہ کی ابحاث ہے، یعنی جامع علت اور غیر جامع علت. فاعتبروا یا اولی الابصار، وہ عبرت حاصل کئی اے عقل خاوندار. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء، اور اگر نہ طے شدہ ہوتا ان کی جلاوت نہیں، لعذبهم في الدنيا، تو ان کو اور سخت سزا دیتے دنیا میں. ولهم في الآخرة عذاب النار، اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے. اہل کتاب باغی، اہل کتاب سرکش، اہل کتاب ناقض العہد، اہل کتاب منحرفین، ان کی اس وعید شدید. ذلک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ اور رسول کے. ومن یشاق اللہ، اور جو اللہ کے خلاف کرے. فإن اللہ شدید العقاب، پس بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے. آیت میں تنظیر ہے کہ مخالفت احکام الہیہ سبب ہے عذاب الہیہ کا. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید چو از چو. مسلمان جب وہاں کے باغات اور عمارات پر قابض ہوئے تو مسلمانوں میں دو گروپ ہو گئے. ایک گروپ ان کی عمارتیں گرا رہا تھا اور درخت توڑ رہا تھا، درخت کاٹ رہا تھا، یہ کہہ کر کہ ہم قبضہ کرنے والے نہیں ہیں، ہمارا ان سے خلاف بوجہ کفر کے. اور دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں، اب یہ غنائم ہے، لہذا ہم اپنا نقصان کیوں کر لیں. ما قطعتم من لینۃ، وہ جو تم کاٹ رہے تھے درختوں کو اوپر سے. او ترکتموها قائمۃ علی اصولہا، یا چھوڑ رہے تھے درختوں کو کھڑے کھڑے جڑوں پر. فبإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. وليخزي الفاسقين، اور تاکہ رسوا کر دے بے راہ روی کرنے والوں کو. طلبہ خاص متوجہ رہے، درخت کاٹنے والے اور نہ کاٹنے والے دونوں بہترین لوگ ہیں. فبِإذنِ اللہ, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے, آمین بالجہر کرنے والے اور بالسر کرنے والے. یعنی اجتہادی مبحث کی گنجائش نکل آئی. یہ صحابہ کا اجتہاد تھا. جنہوں نے درخت کاٹنے شروع کیے ان کی وجہ بھی معلوم تھی کہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم قبضہ کرنے آئے ہیں, اور جنہوں نے کہا کہ اپنا نقصان کیوں کر لیں ان کی وجہ بھی معلوم ہے. فبِإذنِ اللہ, یہ مبحث آپ کو اس وقت مفید ہوگی جب کوئی کہے کہ حنفی اور شافی اختلاف نفی اور اثبات کا ہے. فاتحہ امام کے پیچھے پڑھو, اگر نہ پڑھا شوافے کے خیال میں نماز نہیں ہوتی, اور حنفیہ کے نزدیک امام کے پیچھے جو پڑھے گا, مبسوط سرخسی جلد اول صفحہ 129, فسدت صلاته, نماز فاسد ہے. اور در مختار ہدایہ الاختیار نقایا بنایا عنایا درایا نہر بہر سب معتبرات حنفیہ کی بری پڑی ہے. کل صلاۃ ادیت مال کراہیہ تجب اعادتہا, اور امام کی اقتضا میں سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لیے مکروہ ہے, اور مکروہ نماز واجب الاعادہ ہے. لیکن یہ فاتحہ اور عدم فاتحہ کا اختلاف شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فتاوی میں لکھا ہے کہ کسی کا یہ کہنا کہ بغیر فاتحہ کے حنفی کی نماز نہیں ہوتی, یا حنفی کہے کہ باوجود شافی مقلد کے شوافی کی نماز فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہوتی, یہ قول محدثات میں سے ہے, بدعات میں سے ہے. سلف نے یہ بات کبھی نہیں کہی. چنانچہ پیغمبر نے صحابہ کی ایک جماعت کو حکم دیا تھا کہ تم عصر کی نماز اس قبیلے میں جا کے پڑھنا. اتفاق سے دیر ہو گئی, عصر قضا ہونے لگی, تو ایک جماعت نے کہا, پیغمبر نے کہا نہ پڑھو, ہم وہاں جا کے پڑھیں گے, قضا ہو یا ادا ہو. انہوں نے نہیں پڑھی. اور دوسری جماعت نے کہا پیغمبر کا یہ مطلب ہرگز نہیں, جلدی پہنچنے کا مقصد تھا. انہوں نے پڑھ لی. بخاری شریف مغازی میں ہے, لم یعنف احد منہما, ایک کو بھی برا بھلا نہیں کہا گیا. دونوں صحیح. شافی اور حنفی اختلاف اجتہادی اختلاف, اور اجتہاد دلیل شرعی ہے. اگر ایک مجتہد کا اجتہاد غلط ہو اس کو پھر بھی ایک نیکی ملے گی, اور اگر اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اس کو دو نیکیاں ملے گی. تو حنفی اور شافی کا فرق دو نیکی اور ایک نیکی کا ہے. غلطی اور گمراہی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے چاروں مذاہب برحق ہے. دا سلور واڑا مذہب سر حق دی, او ما ہوتا پک پیدا کو اختراؤ. اس سے اجتہادی مباحث کی بہت سامان نکلے گا. متفکر طالب, متبصر طالب, جید عالم, فقی انظار رکھنے والا, دوررس نگاہ والا عالم اس آیت پر فکر کے گنجینے نکالے گا. پاکستان جب بننے لگا تو اہل حق کی دو جماعتیں تھیں، دونوں اہل حق تھے، مولانا اشرف علی صاحب اور ان کے متعلقین میں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی اور مولانا مفتی محمد شفیع اور سید سلیمان ندوی، ان کا یہ خیال تھا کہ علیحدہ ملک ہونا چاہیے، پاکستان بنا اور مغربی پاکستان کا جھنڈا وہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے لہرایا اور مشرقی پاکستان کا جھنڈا ظفر احمد عثمانی نے، جو اعلی السنن کے مصنف ہیں. لیکن شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دار العلوم دیوبند حضرت اقدس مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ اور ان کی جماعت کا کہنا یہ تھا کہ علیحدہ ملک مضر ہے، ہندوستان میں مساجد خالی ہو جائے گی، مسلمان نہتے ہو جائیں گے، ہندوؤں کو ان کو مارنے کا موقع آ جائے گا، علیحدہ ملک نہیں ہونا چاہیے، متحدہ ہند. چنانچہ انہوں نے تقسیم کے خلاف کیا، پاکستان کے خلاف کبھی نہیں کیا. جو کہتے ہیں قذاب ہے وہ اول درجے کا دجال ہے. پاکستان بننے کے بعد تو حضرت شیخ الاسلام تشریف لائے اور شاگردوں کو تاکید کی کہ ایک مسجد نہ بننے سے پہلے اختلاف ہوتا ہے، بننے کے بعد سب پر اس کا اکرام اور تعظیم فرض ہوتی ہے. اب اس ملک کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنا تمہارا فرض ہے. لیکن ہندوستان کے عدم تقسیم کے نظریے سے ہندوستان کے مسلمانوں کو وہاں حق مل گیا رہنے کا، اور جس طرح ہندوؤں کے لیڈر گاندھی اور موتی لال اور جواہر لال ہے، اس طرح ہندوستان کے باشندوں کے بڑے لیڈروں میں ابوالکلام آزاد اور حضرت مدنی یہ اکابر ہیں. تو دیکھو وہاں کے مسلمانوں کو حضرت شیخ الاسلام کے اختلاف سے زندگی مل گئی، اور یہاں کے مسلمانوں کو دیوبندیوں کو مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد اور مفتی شفیع وغیرہ کے اختلاف اور پاکستان کی حمایت سے پاکستان کا سرکاری مذہب دیوبندیت ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ پاکستان کا جھنڈا ہی جب یہ بن گیا وجود میں آیا ان لوگوں نے لہرایا، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کا بانی محمد علی جناح اس نے لکھ کر کے وصیت کی ہے کہ میری خواہش ہے کہ میرے جنازے کی امامت مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی فرمائے، اور لیاقت علی خان اور عبد الرب نشتر دونوں اس کے گواہ ہیں، اور انہوں نے یہاں مزار قائد پر پورے مجمع کے سامنے تحریر پڑھ کر سنائی. اب غور کرو، میری خواہش ہے کہ میرے جنازے کی امامت مولوی شبیر احمد عثمانی دیوبندی فرمائے. عثمانی کہہ کر کے روافض کا رد ہو گیا، اور دیوبندی کہہ کر کے بدعت اینڈ کمپنی کو جہاں سے نکلے تھے وہاں لوٹا دیا. چودھری صاحب سے اگر میری ملاقات ہوئی تو میں اس کو کہوں گا کہ تم نے بہت غیرت بھرے فیصلے کیے، اور دنیا آپ کو قیامت تک یاد رکھے گی. ایک فیصلہ تو ہمارا بھی کر لو، اور ایک ججمنٹ کر لو کہ پاکستان صرف اور صرف دیوبندیوں کا ملک ہے. پہلے دن سے یہ فیصلہ ہوا ہے، اور محمد علی جناح نے مرنے سے پہلے بھی لکھ کے دے دیا، لہذا جو دیوبند اور علماء دیوبند کے دشمن ہیں وہ بستر باندھ دے، یا تبلیغی جماعت میں چلے جائے، یا کیماڑی کے راستے کہیں اور چلے گئے. لیکن پہلے مجھے چیف جسٹس سے بات کرنی پڑے گی کہ تم میں دم خم ہو اور یہ فیصلہ کر سکتے ہو تو میں پیٹیشن دائر کرتا ہوں. اور یہ درس میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ دنیا سن لے اور ان کو تاریخ سے سبق مل جائے اور وہ دیوبند اور دیوبندیت کی اہمیت ان کے دل و دماغ میں آ جائے. کوئی آسان کام نہیں ہے دیوبند کا رد کرنا. شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہی پھینکتے دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے. جو پاکستان میں رہے اور دیوبند کو برا کہے وہ پاکستان میں رہنے کا حق اور پاکستان کی شہریت کھو بیٹھے. اور یہ بات میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر میری زندگی نے وفا نہیں کی اور مجھ سے یہ کام نہ بنا, ہو سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں میرا کوئی غیرتی شاگرد اور میرے مسلک پر اعتماد کرنے والا آنے والی زندگی میں کمر بست ہو کر اس کو عدالت سے پاس کروائے اور پوری دنیا کا سبق دکھائے. بالکل اس لیے میں سورت حشر کو گواہ بنا کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو رہنے کا حق ہے قانونی, حضرت مدنی اور ابوالکلام آزاد وغیرہ کی وجہ سے. اور پاکستان خالص دیوبندی اسٹیٹ ہے, سنی اور توحید و سنت کا اسٹیٹ ہے. اور پڑے خاک جل جائے جل جانے والے. ما قطعتم من لینۃ, وہ جو تم کاٹ رہے تھے درختوں کو اوپر سے, او ترکتم ہوا قائمتن علی اصولہا, یا چھوڑ رہے تھے ان کو کھڑے کھڑے ڈنٹلوں پہ, فبیذن اللہ, یہ اللہ کا حکم تھا, ولیخزی الفاسقین, اور تاکہ رسوا کر دے بے راہ روی کرنے والوں کو. وما فا اللہ علی رسولہ, اور وہ مال و دولت جو دے دی اللہ نے پیغمبر کو, منہم ان بنو نذیر میں, فما اوجفتم علیہ من خیل, پس تم نے نہیں دوڑائے اس پر گھوڑے, ولا رکاب اور نہ اونٹ, ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء, لیکن اللہ مسلط کرتا ہے پیغمبروں کو جس پر چاہے, واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دو طرح مال کفار سے حاصل ہوتا ہے, ایک جنگ کے بعد, اس کو غنیمت کہتے ہیں, اس میں پانچواں حصہ بیت المال کا ہے, چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں, اور دوسرا وہ جو بغیر جنگ کیے خدا ان کے دلوں میں روب ڈالے جیسے بنو نذیر بھاگے, وہ پورا کا پورا پیغمبر اسلام کا ہے. وہ جس طرح چاہے, جس کو چاہے, جتنا چاہے, جب چاہے دے سکتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں بھی سرمایہ کاری ہے بہت طریقے سے. یہی پیغمبر ہے جن کے لیے زکوٰۃ حرام ہے, کفارات اور نذور حرام ہے, اور آپ کی آل و اولاد پر قیامت تک حرام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فے کی تعریف کیا ہے, فما اوجبتم علیہ من قیل ولا رکاب, جس پر تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑا ہے ویسے ہی اللہ نے تمہیں مسلط کر کے دے دیا. وہ سارا پیغمبر کا ہے. ما افا اللہ ولا رسولہ, وہ جو دے دی اللہ نے پیغمبر کو, من اہل القرآن, بنو نذیر, بنو قریظہ اور خیبر وغیرہ کی زمینیں, فللہ وللرسول, وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے, ولی ذی القربا رشتہ داروں کا, ولیتامہ والمساکین وابن السبیل, یتیموں کا, مسکینوں کا اور مسافروں کا, ان میں تقسیم ہو جائے گا بیت المال سے, کہے لا یکون دولتن تاکہ نہ رہے ایک ہی پونجی بین الاغنیائے مالداروں کے ہاتھ میں منکم تم میں. یہ مالداروں کی چیزیں نہیں, یہ بیت المال ہے. وما آتاکم الرسول فخذوه, اور جو کچھ دیتے ہیں لاتے ہیں تمہارے یہاں پیغمبر اس کو پکڑو. وما نہاکم عنہ, جس سے منع کیا فانتہوا, باز آ جاؤ. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ سخت عذاب والے ہیں. وما آتاکم الرسول فخذوه, جو کچھ پیغمبر لائے, نماز کا طریقہ, وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, روزے کے آداب, زکات کی تفصیلات, حج کے مسائل و احکام, فخذو, اس کو لینا فرض. اللہ اکبر. حدیث اور سنت, ان کا اتباع فرض ہے. آیت سے معلوم ہوا, کیونکہ وما آتاکم الرسول, پیغمبر لے کے آئے. حدیث پیغمبر کا قول و فعل ہے, اور سنت پیغمبر کا طریقہ ہے, لہذا اس کا اتباع ضروری ہے, اور ایسا ضروری ہے جیسے قرآن کا. بخاری شریف میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے لعن اللہ الواشوات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات المغیرات خلق اللہ. خدا کی لعنت ہو رنگ گودنے والی, گدوانے والے, دانتوں میں فاصلہ کرنے والی, چہرے کے بال نوچوانے والی عورتوں پر. تو ایک خاتون آئی, ام یعقوب انصاریہ. ام یعقوب انصاری آئی اور ابن مسعود کو کہا کیف تلعنو علی من لم یلعنہ اللہ, ایسی عورتوں پر کیوں لعنت کرتے ہو جن پر خدا نے نہیں کی. انہوں نے کہا خدا نے ان پر لعنت کی ہے. کہ میں نے قرآن مجید پڑھا ہے لیکن اس میں ایسی کوئی آیت نہیں. ابن مسعود نے کہا لئن قرأتیہ لوجدتیہ اما قرات قول اللہ وما آتاکم الرسول فخذو, اگر پوری طرح پڑھ لیتی تو سمجھ لیتی. یہ جو آیت ہے کہ جو رسول اللہ لے کے آئے ان کا پکڑنا اور ماننا, حاصل کرنا ضروری ہے. اس سے پتہ چلا کہ پیغمبر نے جن عورتوں پر لعنت کی ان پر خدا کی طرف سے لعنت ہے. بخاری کتاب التفسیر ذیل الآیات, اور سینکڑوں اس قسم کے فوائد و معارف اس سے مقتبس ہیں. آج کل عوام میں ایک بات ہے, جی قرآن میں لکھا ہوا ہے, تو جو سوال کرتا ہے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. کبھی لکھیں گے جواب صرف قرآن و سنت سے دے, یاد رکھنا مراد ہے نور الاضاء سے دے. جواب صرف شامیوں ہے عالمگیری سے دے. اور اگر کوئی شخص فقہ قرآن نہ مانتا ہو, حدیث نہ مانتا ہو, تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, کیونکہ قرآن کریم میں ہے لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ, اصل تو دین کی فقہ ہے. اور پیغمبر فرماتے ہیں اللہم فقہ فی الدین, فقی واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. جواب فقی ہونا چاہیے. ہمیشہ جواب میں عالم کوشش کرے کہ فقہ کے مطابق ہو. فقہ قرآن کریم اور احادیث دونوں سے مستفاد ہے. تو جب فقہ پر عمل ہوگا تو کتاب و سنت دونوں پر عمل ہو جائے گا. اللہ. مثلا بعض مسائل فقہ میں ہے کہ یہ جو ناخن ہے عالمگیری میں لکھا ہے جلد اول میں, ناخن کاٹنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہتے بہتر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کا ناخن کاٹے، پھر سات والی، پھر سات والی، پھر چنگلی، پھر بائیں ہاتھ کی چنگلی، پھر سات والی، پھر بیچ والی، پھر شہادت والی، پھر انگوٹا، اور آخر میں دائیں ہاتھ کا انگوٹے کا ناخن کاٹے. اور پیروں کے اندر دائیں پیر کی چنگلی سے شروع کر لے انگوٹے پر آئے، اور پھر بائیں پیر کے انگوٹے سے چنگلی کی طرف جائے. یہ بہترین طریقہ ہے. اس پر حسین عراقی نے شرح احیاء میں لکھا ہے، تخریج احادیث الاحیاء میں، لم یصح فیہ حدیث. اس سے متاثر ہو کر بعض بزرگ کہنے لگے کہ جس طرح چاہے کاٹے، یہ غلط جواب دیا جا رہا ہے، یہ فقہ کے خلاف ہے. حسین عراقی بے شک بہت بڑا محدث ہے، حافظ ابن حجر اور بدر الدین عینی دونوں کے استاد ہیں، لیکن بعض مسائل میں ان کی کمزوری مسلم ہے. فقہ کے اندر جو طریقہ لکھا ہے وہ درست اور صحیح ہے. فقہ کی خلاف ورزی نہ کرے اور نہ کرنے دے. فقہا نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک شوال کے چھ روزوں کے مکروہ ہونے کے قائل ہیں. فتاوی عالمگیری جلد پنجم کتاب الصوم، یکرہ صیام الست من شوال مطلقاً عند الامام ابی حنیفہ. مطلقاً کا مطلب ہے کہ ایک ایک رکھے، دو دو رکھے، تین دن چھوڑ کے رکھے، ہر حال میں نہ رکھے، کیونکہ یہ رمضان پر اضافہ ہے. اور امام مالک سے منقول ہے کہ میں نے کسی مسلمان کو حرمین شریفین میں شوال کے چھ روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. پھر فرماتے ہیں علماء دین سستی نہ کرے، بدعت کو روکے. بدعت میں سے ایک بدعت یہ. اب حنفی ممبر و محراب سے اور حنفی مہناموں میں شوال کے چھ روزوں کا استحباب بیان ہوتا ہے، شرم تم کو مگر نہیں آئی. محیط برہانی میں ہے کہ سلف کے اندر جو شوال کے چھ روزے رکھتا وہ مردود شہادت مانا جاتا، اسلامی عدالت اس کی گواہی قبول نہ کرتا. یہ کہہ کر کہ یہ سطحی آدمی ہے، عوامی طرز کا آدمی، جنتریوں پر ایمان رکھنے والا ہے. رہ گئی یہ بات کہ ستہ شوال کی حدیث ترمذی میں ہے اور مسلم شریف میں ہے، جواب امام بخاری نے اس کا انکار کیا ہے اور امام مالک نے انکار کیا اور امام ابو حنیفہ نے انکار کیا. تو یہ وہ حدیث ہے جو پہلی صدی میں منکر ہے، منکر، اور منکر پر عمل حرام نہ جائے. صرف روایت میں آنا کافی نہیں ہے، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ پیغمبر جب بھی میرے گھر آئے عصر کے بعد دو رکعت پڑھی. جب تحقیق کی گئی تو وہ کوئی اور چیز نکلی. روایت کا آنا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ فقہ نہ ہو. مغرب سے پہلے دو رکعت کا ذکر حدیثوں میں ہے، لیکن ابن عمر ابو داؤد میں کہتے ہیں پیغمبر کے زمانے میں میں نے کسی مسلمان کو مغرب سے پہلے دو رکعت نفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. عجیب بات ہے کہ فقہ اور فقہا کے ماننے والے چھوٹے بچے اس سے بیان کی طرح باتیں کرنے لگے. فقی اور مجتہد کا پیروکار کب ظاہر روایت پر چلتا ہے؟ اگر ظاہر روایت پر چلنے لگے تو بہت نقصان ہو جائے. اس لیے تحقیق یہ ہے کہ قرآن سنت اور فقہ حنفی و مالک کے مطابق شوال کے 6 روزے نہ رکھنا بہتر ہے، نہ رکھے جائے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب. مجھے ایک طالب علم نے خط لکھا ہے اور بڑا علمی خط ہے، میں اس کو سلام کرتا ہوں. اس نے کہا ہے میں یہ بات سمجھ چکا ہوں کہ چونکہ آپ کے مزاج پر بدعت کی نفرت ہے اور یہ قابل ستائش ہے، اور میں آپ کی عظمت کو اور علم کو اور اس ادا کو سلام کرتا ہوں. خط میں لکھتا ہے اس وجہ سے آپ سے طے شوال کے روادار نہیں ہیں، کیونکہ اس کو پہلی صدی میں بزرگوں نے بدعت کہا ہے، تو جس عمل کو بدعت کہا جائے اس کو آپ کہاں برداشت کر دیں. آگے 2 اعتراض کیے. ایک اعتراض کیا ہے کہ تراوی کو بھی حضرت عمر نے بخاری میں کہا ہے کہ نعمت البدع تو حاضی ہی، تو تراوی کے تو آپ سخت قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تراوی کا قائل نہیں 20 رکعت سے کم پڑھتے وہ اہل سنت سے خارج ہے. یہ ایک اعتراض ہی کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بخاری میں اجمال ہے، یہ روایت مفصل کنز المال جلد 2 صفحہ 176 پر ہے اور اس طرح ہے، ان کانت ہاذی بدع لنعمت البدعۃ ہاذی، یہ تو بدعت ہے ہی نہیں، پیغمبر کی سنت ہے اور ہماری سنت ہے. اور پیغمبر کہتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدی، اخرجہ الترمذی. اگر یہ بدعت ہوتی تو بہتر ہوتی، لیکن بدعت ہے ہی نہیں، کیونکہ انکانت حاضی بدعا، انکانت حاضی نے نفی کر دیا اس کا بدعت ہونا. تو اس کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ صرف اجمال پر اعتماد نہ کرے، اس کی تفصیل کا پتہ کرے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین کے قبیل میں سے. اور دوسرا اشکال اس نے یہ کیا ہے کہ بخاری شریف کتاب العمرہ میں عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا کہ یہ جو لوگ چاش کی نماز بڑے دھوم دھام سے پڑھتے ہیں، تو ابن عمر نے کہا بدعت ہو، یہ خالص بدعت ہے. تو اس نے مجھے لکھا ہے کہ میں نے زندگی میں پہلی مسجد دیکھی جس میں جتنے لوگ فجر میں موجود ہو آپ انہیں گفتگو کر کے اور پھر دعا مانگ کے کہتے وقت ہو گیا 2 رکعت پڑھ کے جائے. اور جمہور کے نزدیک اشراق و چاش ایک ہے. تو اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ مجھے اس کا جواب دے دے، تو میں بذریعہ درس تفسیر جواب دیتا ہوں تاکہ دنیا سن لے کہ عبداللہ ابن عمر کے فوراً بعد امام بخاری نے حضرت عائشہ سے نقل کیا کہ عبداللہ ابن عمر کو نسیان طاری ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ کہا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، 1 رجب میں کیا. ام المومنین فرماتی ہے ابو عبد الرحمن پر خدا کی رحمت ہے، پیغمبر نے کوئی عمرہ نہیں کیا مگر یہ 7 تھے. ولکنہ نسیا، یہ بھولنے لگے. وما اعتمر فی رجب قط، تو اب پیغمبر نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا. اس واسطے عبداللہ ابن عمر کی روایت پر اعتماد نہیں ہو سکتا. اور حضرت عمر کی روایت جو بخاری سے اس نے پیش کی وہ مجمل ہے. جس طرح بخاری نے حدیث نقل کی عبادہ بن سوامت سے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لیکن یہ حدیث موطأ مالک میں ہے الا یکون وراء الامام، اور ترمذی میں ہے الا یکون وراء الامام. تو حنفیہ کہتے ہیں اس سے استدلال صحیح نہیں، یہ روایت مجمل ہے. اس کے اندر اگلا حصہ نفی ہے کہ قرات خلف الامام نہیں. طالب علم کا علمی سوال تھا بہت زوردار، اور میں اس کے مطالعہ کو اور بہترین صلاحیت کو دعائے خیر کرتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ میرے جواب سے اس کو تسلی و تشفی حاصل ہو. وما آتاکم الرسول فخذوه. اب عام طور پر ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ اتنے مصروف ہیں، اتنے مشغول ہیں کہ انہیں نصوص پر سوچنے کا موقع نہیں ملتا. تو ان سے میرے تحقیق کا پوچھنا میری تحقیق پر مٹی ڈال دیے. جیسے میں آپ کو چار گھنٹے پڑھاؤں اور پھر آپ گیٹ کے باہر کوئی بھی گزرتا ہو سکے تو ہمارے استاد نے یہ کہا ہے، وہ کہے گا صحیح نہیں کہا ہے، بس یہ آپ کا علم تھا. ذالک مبلغہم من العلم، ہیرے اور جواہرات کو اس طرح کوڑیوں کے مول ضائع کر رہا ہے. ہم نے تو اس کے لیے اتنا مجمع نہیں لگایا، ہم تو سمجھتے کہ سنہرے لوگ ہیں، جو ہر لوگ آئے ہیں وہ قیمتی باتوں کو سمجھیں گے. اللہ، وما آتاکم الرسول فخذوه، اور جو کچھ تمہارے پاس لے آئے پیغمبر اس کو پکڑو. وما نہاکم عنہ، اور جس سے منع کیا فانتہوا، باز آ جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں. اللہ اکبر. در مختار فتاوی شام کا متن ہے. شامی میں ابن عابدین نے قاسم ابن قتلبغا کی تحریر الاقوال سے متاثر ہو کر ستہ شوال کے استحباب کو ترجیح دی. ابن عابدین شامی سے پہلے پوری دنیا کے اندر حنفی فقی نے ستہ شوال کی تائید نہیں کی. بہر میں منہین ہو میں ہے، منع روزوں میں، نہر میں منہین ہو میں ہے، فتح القدیر میں منہین ہو میں ہے. اور در مختار کے اندر لکھا ہوا تھا وندبا صیام الستہ من شوال، مستحب ہے شوال کے چھ روزے رکھنا. اس پر ابن عابدین کے استاد احمد تحتاوی لکھتے ہیں فما فی المتن فقول بعض المتاخرین، یہ استحباب کا قول بعض متاخرین کا ہے، یعنی متقدمین حنفیہ متفق ہے کہ شوال کے چھ روزے مکروہ ہے. تحتاوی علی الدر، جلد اول 470 صفحہ. ہمایوں صفحہ صحیح کر لے ستہ شوال میں دیکھ کر، اور پھر مجھے بتا دے صحیح ہو. تحتاوی دو ہے، ایک مراقی پر ہے، وہ فرو میں بہت اعلی ہے، اور دوسری تحتاوی علی الدر ہے، یہ بہت محقق ہے. جہاں کہیں مل گئی فوراً لے لینا، دیر نہ کرنا. چار جلدوں میں، زخیم چار جلدوں میں، اور عالیشان تباہ مصر اور بیروت کا. تو علماء جو مدرسوں سے پڑھے ہوئے ہیں انہوں نے علم کا ایک حصہ تو حاصل کر لیا ہے، اب جو بات یہاں تحقیقی ہوتی ہے اس کو ذرا غور سے سن لیں. ہم نے کسی کے گلے میں تلوار تو نہیں لٹکائی، نہ اس کے اوپر خنجر نکالا ہے. ہم تو دلائل و براہین کے آدمی ہیں، تسلی و تشفی سے اس پر غور کر لیں. ان کان ثوابا فمن اللہ، وَإِنْ كَانَ خَطَعًا فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. للفقراء المهاجرين واسطے وہ تندس مہاجروں کے الذين اخرجوا من ديارهم وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے واموالهم اور اپنے مالوں سے یعنی یہ فیم ایسے ان کو بھی ملے گا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وہ ڈھونڈتے ہیں فضل اللہ کا اور خوشنودی وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور وہ مدد کرنا چاہتے اللہ کے دین کی اور پیغمبر کی اولئک هم الصادقون یہ لوگ واقعی سچے ہیں. مہاجروں کی فضیلت جو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے وہ اول درجے کی. وَالَّذِينَ تَبَوَّوُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور وہ لوگ جو آباد ہو چکے ہیں اپنے گھروں میں اور ایمان میں ان سے پہلے یعنی انصار مدینہ یحبون من ہاجر الیہم وہ چاہتے ہیں کہ ہجرت کر لے لوگ ان کی طرف. پوری دنیا کے مسلمان ہندوستان آتے تھے اور شیخ عبدالحق جب ہندوستان آیا تو شاہ جہان نے ان کی تشریف آوری میں ایک شہر آباد کیا اور اس پورے شہر کا حاصل شیخ عبدالحق کو کہا یہ آپ کا حصہ ہوگا پورا شہر. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دہلی کا اصل نام شاہ جہان آباد ہے اور دہلی کے چار دروازے تھے، ایک کشمیری دروازہ، ایک کابلی دروازہ. مقصد یہ کہ ہر طرف سے مسلمان آئے اور یہاں آباد ہو، اور بادشاہان ہندوستان نے ان کے خاطرداری اور تواضع کی. آدم بنوری کابل سے آئے، سید علی حجویری حجویر سے آئے، معین الدین چشت سے آئے، سارے بزرگان دین. مجدد صاحب خود کابل کے ہیں، نسل ان کی کابل سے آئی. اور جب یہاں ملک کے حالات خراب تھے اور صوبہ سرحد کے اور بعض پنجاب کے لوگ کراچی آ رہے تھے تو بعض لوگ خفا ہوتے تھے، افسوس صد افسوس. آپ کو تو ان کے راستے میں گھی اور شکر بانٹنا چاہیے کہ ہمارے بھائی یہ بخیر و عافیت اللہ یہاں پہنچا دے. یہ کہنا کہ جی ہمارے اوپر بوجھ پڑتا ہے اور کراچی پہلے سے بہت بوجھل ہے، سب نامناسب باتیں ہیں، انسانی ہمدردی کے منافی باتیں. اور وہ لوگ جو مضبوط ہو چکے ہیں مدینہ منورہ کے گھروں میں اور ایمان میں اس سے پہلے، تبوؤوا تمکنوا. والذین تبوؤوا الدار والایمان، دو باتیں عرض کرنی ہے نا. ایک تو یہ کہ مدینہ منورہ کے لوگ اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں تو ولی ایمان، اور مدینہ منورہ کے لوگ مدینہ منورہ کے سچے مکین ہیں، تبوؤوا الدار. اور دنیا نے دیکھا کہ انصار مدینہ نے مہاجرین کو کس طریقے سے نبھایا، اپنایا، اعزاز بخشا، کائنات کے اندر اس کی مثال نہیں. ہر چیز ان کے سپرد کی، سب کچھ ان کے حوالے کی. یحبون من ہاجر الیہم، اب وہ چاہتے ہیں ان کو جو ہجرت کرے ان کی طرف. ولا یجدون فی صدورہم حاجتا، اور نہیں محسوس کرتے ہیں دلوں میں کوئی تنگی، مما اوتوا وہ جو ان کو دیا جاتا ہے. ویسرون علی انفسہم، اور ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر. ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ خود وہ بھوکے ہوں. ومن یوق شح نفسہ، اور جس کو بچایا گیا نفس کے بخل سے. فاولئک هم المفلحون، پس یہ لوگ کامیاب ہیں. اللہ اکبر. عبد الرحمن ابن عوف نے جب ہجرت کی تو ان کو سعید ابن ربیع کا بھائی بنایا, سعد ابن ربیع کا, سعد ابن ربیع انصاری. عبد الرحمن کا سب کچھ, پورا گھر مکہ میں رہ گیا, تن و تنہا تھا. سعد ابن ربیع نے کہا میری دو بیویاں ہیں, جو ان سے تجھے پسند ہو مجھے بتاؤ, میں طلاق دے دوں گا, عدت گزرنے کے بعد نکاح کر لو, گھر بھی اور گھر والی بھی. یہ کتنا بہترین موقع ہے اور کتنا زبردست ایثار ہے. لیکن مولانا مودودی نے تفہیمات حصہ دوم صفحہ 117 ہمایوں صفحہ صحیح کر کے لے آئے, لکھائے کہ صحابہ کرام پر یہودی اخلاق کا اثر تھا اور وہ ایک دوسرے کے خاطر بیویاں پیش کرتے تھے. معاذ اللہ و استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں کہ یہ مہاجر انصار مہاجروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود تنگی میں کیوں نہ. اللہ, اور یہ ان کو یہودی اخلاق کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ان پر محمدی اخلاق کا غلبہ تھا, اور آپ صحابہ کو یہودی اخلاق سے متاثرین کہتے ہیں. اس سے بڑھ کر عداوت اور بغض اور کیا ہو. سچ کہا ہے کسی نے کہ مولانا مودودی کی تحریرات حقیقت میں سینگ کیا ہے اور زہر قاتل ہے جو اندر اندر سے آدمی کو کھا جاتی ہے, یعنی نبی اور صحابہ کا دشمن بنا دیتی ہے. والذین جاؤوا من بعدہم, اور وہ لوگ جو آئے ہیں ان کے بعد, یقولون کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اے پروردگار بخش دے ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو وہ جو آگے نکلے ہم سے ایمان میں. ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اور نہ چھوڑ ہمارے دلوں میں کینہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. ربنا انک رؤوف الرحیم, بے شک آپ خوب نرمی کرنے والے اور رحم والے ہیں. ہم اپنے مسلک کے بعض علماء سے تحقیق اور برہان کا اختلاف رکھتے ہیں, لیکن ان کی علمی عظمت اور بزرگی دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں. کیا امام مالک, امام احمد اور امام شافعی کی عظمت کا کوئی حنفی منکر ہو سکتا ہے, جبکہ متعدد مسائل کے اندر ان کے ساتھ بھی واشگاف اختلافات. تو اپنے لیے بھی دعا اور بھائیوں کے لیے بھی دعا.